الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی سوانح میں سے انہوں نے جو وصیتیں اپنی حقیقی اولاد کو اور روحانی اولاد کو فرمائی ہیں، ان کی مختصر مختصر تشریح کی جا رہی ہے تاکہ ہم اس کو ان کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور سمجھ کر پھر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ سوانح حیات بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لکھوائی ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی اصلاح کا دار و مدار اس پر ہے کہ کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے کا دامن تھامیں، اس کی جوتیاں سیدھی کریں، یعنی اس کی خدمت میں رہیں اور اس کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کریں. اصل چیز یہ ہے، جیسا کہ خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کی وصیت بھی فرمائی ہے. اور الحمدللہ جس کے اندر سچی طلب ہو، اس بات کی فکر ہو کہ میں کسی اللہ والے کی صحبت میں رہوں تو ضرور اس کو یہ صحبت میسر آئے گی. اس لیے آئے گی کہ اللہ پاک نے جب نیک صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے سچے اور نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان کی صحبت میں رہو. تو جہاں اللہ پاک نے تقوی کا حکم دیا ہے جو سارے دین کا خلاصہ ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے کہ نیک لوگوں کی اور متقیوں کی صحبت میں رہو. تو پھر یقیناً قیامت تک جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، نیک صحبت بھی ملے گی. تو اصل طریقہ تو یہی ہے، اس کے بغیر عام طور پر آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہوتی، اخلاق نہیں بدلتے، اعمال نہیں سدھرتے. اور جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں جن کی ہم نے زیارت کی ہے، وہ سب کسی نیک صحبت کی وجہ سے اللہ والے بنے ہیں. حکیم الامت حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی تو حکیم الامت بن گئے. حکیم الامت حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے صحبت اختیار کی، وہ ان کے خلیفہ اور مفتی اعظم بن گئے. ان
کی صحبت حضرت والد ماجد حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے اختیار کی، وہ اللہ کے کامل ولی بن گئے. تو ہمارے لیے بھی یہی راستہ ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے اکابر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بالفرض کوئی آدمی دنیا کے کسی ایسے کونے میں ہے کہ وہاں پر کوئی بزرگ اور کوئی اللہ والا اس کو میسر نہیں ہے، تو تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ والے کی صحبت کا بہترین بدل ہے. مکمل بدل تو نہیں ہے لیکن بہترین بدل ہے. اس سے بھی اللہ والے کی صحبت جیسا اثر ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. وہ ویسا نہیں ہوتا لیکن ہوتا ضرور. ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والے کی سوانح حیات کا مطالعہ کیا جائے. جو علماء حق و بزرگان دین گزرے ہیں اکثر کی سوانح حیات موجود ہیں، خصوصاً ہمارے اکابر کی تمام کی سوانح حیات الحمدللہ موجود ہیں. تو جس سلسلے سے اس کا تعلق ہو اسی سلسلے کے اکابر کے سوانح حیات کا مطالعہ کرنا، یہ بھی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والا عمل ہے. مطالعہ کرنے سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری، کن باتوں کو اختیار کیا، کن باتوں سے پرہیز کیا. اور وہ بھی ہمارے زمانے کے بزرگ تھے، انہوں نے بھی شادیاں کی، انہوں نے بھی کاروبار کیے، انہوں نے بھی دنیا میں زندگی گزاری لیکن شریعت کے مطابق گزاری، وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بنے. تو ہم بھی ان کا نقش قدم دیکھ کر کے اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو نیک بنا سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. تو ایک عمل یہ ہے کہ آدمی کسی اللہ والے کی صحبت اگر اس کو حاصل نہیں ہے تو ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ایسی جامع اور مکمل مرتب فرما کروا دی ہے کہ اس میں ہر زندگی کے ہر موڑ پر ہدایت و تعلیم موجود ہے، ان کا عمل موجود ہے اور ان کے اصلاحی خطوط موجود ہیں جس کو پڑھ کر کے انسان اپنی بآسانی اصلاح کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ والوں کی حکایتیں اور ان کی واقعات کو پڑھا جائے. تو جیسے اللہ والوں کی صحبت میں اثر ہوتا ہے، ان کی حکایات میں ان کے واقعات میں بھی اثر ہوتا ہے. اس کے پڑھنے سے بھی ایسا فائدہ ہوتا ہے جیسے ان کی صحبت میں کوئی بیٹھ گیا. اور بعض مرتبہ کسی بزرگ کا ایک واقعہ پڑھ کر ہی انسانی کایا پلٹ جاتی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کی حکایات اور ان کے واقعات اپنے گھر میں سنانے چاہیے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہمیں بچپن میں حکایتیں رات کو سنایا کرتے تھے، اور اگر ہم سو جاتے تو ہماری والدہ کو سناتے، پھر ہماری والدہ دن میں ہم کو سناتی تھی اور دوسری خواتین کو سنایا کرتی تھی. اس سے بڑا اثر ہوتا تھا، بڑا فائدہ ہوتا تھا اور ہوتا ہے. اور بزرگوں کی حکایات و واقعات بھی الحمدللہ وہ کثیر مقدار میں موجود ہیں. جو پرانے اکابر ہیں ان کی حکایات بھی موجود ہیں. ان کی ایک آیتی کتاب کا نام ہے نزہت البساتین، اس میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے اور دیگر اکابر کے واقعات اور حکایات موجود ہیں. ان کو پڑھنا چاہیے، پڑھ کے سنانا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح اکابر علماء دیوبند کی حکایات بھی الحمدللہ موجود ہیں. اس کا نام ہے حکایات اولیاء. اور بعد کے اکابر کی حکایات و واقعات بھی اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں، چھپی ہوئی ہیں. یہ ہمارے اگر مطالعے میں رہیں اور ہم ان میں سے خاص خاص حکایتیں اپنے بچوں کو پڑھ کر سنا دیا کریں تو دونوں کو فائدہ ہے. ماں باپ کو بھی فائدہ، اولاد کو بھی فائدہ. ماں باپ کی بھی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوگی، بچوں کی طبیعت بھی نیکی کی طرف مائل ہوگی. یہ جو آج چاروں طرف ایک آزادانہ ماحول اور ٹی وی وی سی آر تو رہ گیا پیچھے، اب تو موبائل میں ساری ننگی دنیا آ گئی ہے. اس نے جو تباہی پھیلائی ہوئی ہے گھر گھر میں، اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم بھی اور ہمارے بچے بھی بزرگوں کے حکایات پڑھنے سننے کے پابند ہو جائیں. تو انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے سے دل پر اثر ہوگا اور اس گندی دنیا سے اور زندگی سے انسان کو کچھ نفرت اور خوف خدا پیدا ہو کر کے بچنے کی انشاءاللہ توفیق ہوگی. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ بزرگوں کے مواعظ اور ملفوظات کا مطالعہ کیا جائے. بزرگوں کے ملفوظات اور مواعظ, تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور مواعظ بھی الحمدللہ محفوظ ہیں اور چھپے ہوئے ہیں, اور ہمارے حضرت سیدی وسنا جی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس مفتی اعظم الحمدللہ موجود ہے, اس میں حضرت 55 مجلس ہیں, 55 تقریباً. ہر مجلس ایک سے ایک بڑھ کر, جس کو پڑھے تو انسان کی کایا پلٹ جائے. وہ الحمدللہ کتاب چھپی ہوئی ہے, ہم اس کتاب کو خود بھی مطالعے میں رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو روزانہ ایک مجلس پڑھ کے سنا بھی سکتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تقریباً 40-50 مجلسیں محفوظ ہیں. اس کا نام ہے فیوض یزدانی, وہ بھی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اس کا درس دیا کرتے تھے اور پڑھ کر سنایا کرتے تھے, اس کی تشریف فرمایا کرتے تھے. اوپر والے بزرگوں کی بھی مجلسیں موجود ہیں, ملفوظات موجود ہیں, ان کے وعظ موجود ہیں, اور ہمارے اکابر کے بھی موجود ہیں. حال ہی میں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے اصلاح خطبات جو تقریباً 15 جلدوں میں ہیں الحمدللہ موجود ہیں. ہر بیان حضرت کا ایمان افروز اور اصلاح خود ہے, اور آسان اتنا کہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے, اس کو مطالعہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کے تو خیر ناچیز کے بیانات بھی چھپوا دیے ہیں. میرے اپنے بیانات بھی تقریباً 10 جلدوں میں ایک سیٹ ہے, اور اس میں اچھے خاصے مواعظ اس کے اندر چھپ چکے ہیں الحمدللہ. ایک دوسرا سلسلہ ہے جس کے اندر اصلاحی خطبات سکھروی کے نام سے اس کی 2 جلدیں آ چکے ہیں, تیسری چھپ کے آنے والی ہے. اور الحمدللہ الحمدللہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو درس یہاں ہوا کرتے تھے وہ بھی الحمدللہ اب چھپ کر آ رہے ہیں. پہلی دوسری چیز اس کی چھپ چکی ہے, اس کا نام ہے مواعظ سکھروی. ایک ایک بیان اتنا آسان اور دل میں اترنے والا ہے کہ بس کوئی پڑھنے والا ہونا چاہیے, اور قریب الحمدللہ اس کی تیسری جلد بھی چھپ کے آنے والی ہے. اور حکیم علوم الازمان ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات المسلمین وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ اس کی بنا پر میری بخشش ہو جائے گی. فرماتے ہیں مجھے اپنے اور کسی کتاب کے بارے میں اتنی توقع نہیں ہے جتنی کہ مجھے اس کتاب کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری بخشش فرما دیں گے. اور وہ حضرت نے مسلمانوں کی بدحالی دیکھ کر کے لکھی ہے کہ اگر مسلمان اس کتاب کے احکام پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں ان کی ذلت عزت میں بدل جائے گی, اور پریشانی راحت میں بدل جائے گی, اور ان کی نقوت عافیت میں تبدیل ہو جائے گی. دنیا میں بھی وہ سرخرو ہوں گے, پر راحت پر عافیت ہوں گے, اور آخرت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. اس کی بھی الحمدللہ دارالعلوم کراچی میں ہر منگل کو تشریح کرنے کا معمول ہے, اور اس کی الحمدللہ 2 جلدیں چھپ چکی ہیں جس کا نام ہے درس حیات المسلمین, اور 30 جلد بھی قریب 70 آنے والی ہے. یہ ساری باتیں ملفوظات و مواعظ کی ہیں. خود حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے 350 وعظ چھپے ہوئے اور 32 جلدوں میں, اور اسی طرح ان کے 10 جلدوں میں ان کے ملفوظات. تو ان سب کے پڑھنے سے انسانی کایا پلٹتی ہے, اور ان کے مطالعہ کرنے سے انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. انسان کو اپنے عیوب معلوم ہوتے ہیں, اپنی کمزوریاں معلوم ہوتی ہیں, اپنی جہالت کا علم ہوتا ہے, صحیح علم نصیب ہوتا ہے, آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. تو یہ 3 چیزیں بھی ایسی ہیں, اور یہ 3 اعمال بھی ایسے ہیں کہ اگر اس پر کوئی پابندی سے عمل کرے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے, اور اگر کسی کو دونوں میسر کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی متبع سنت متبع شریعت اللہ والا بھی عطا فرما دیا ہے, اس کے صحبت اس کو نصیب ہو گئی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ یہ 3 چیزیں بھی ساتھ رکھے تو نور اللہ ہو, سونے پہ سہاگا ہے, بہت ہی زیادہ اس وقت اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کامل عطا فرمائے, اور اس میں اعلیٰ کامیابی عطا فرمائے. بہرحال یہ سوانح ایسی ہیں کہ ہمیں اس کو مطالعہ کرتے رہنا چاہیے, اور ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کرنا چاہیے, اور ہر مرتبہ محض اور محض اپنی اصلاح کی غرض سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ سوانح چھپ کر آئی تو پتہ چلا کہ کمپوزر کی غلطی سے اس کا ایک بڑا حصہ چھپنے سے رہ گیا, اور وہ اس میں نہیں آیا تھا, اور اس میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بڑا ہی عاشقانہ والہانہ حج کا سفر ہوتا تھا وہ حصہ اس میں نہیں آ سکا جو آنا چاہیے تھا. تو پھر مشورے سے اس کو زمینے کی شکل میں الگ سے شائع کیا گیا. اس میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس طرح حج کرتے تھے اور کون کون سی زیارتیں کرتے تھے اور کراتے تھے اور کس طرح وہاں پر وہ حج کرتے تھے اور حج میں کیا تعلیمات دیا کرتے سارے اس میں الحمدللہ درج ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی زندگی کے آخری لمحات کے احوال بھی الحمدللہ اس کے اندر درج ہیں. تو یہ ضمیمہ جو ہے الحمدللہ بلا قیمت دستیاب ہے. بھائی نئی سے آپ اندازہ لے سکتے ہیں جن جن کے پاس سوان حیات ہو وہ یہ ضمیمہ ضرور لیں تاکہ ان کی یہ سوان مکمل ہو جائے, ورنہ وہ نامکمل رہے گی اگر بغیر ضمیمے کے رہے گی. ضمیمے کے ساتھ ہی وہ انشاءاللہ تعالی مکمل ہوگی. اور آئندہ جب یہ کتاب چھپے گی تو انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے کہ اس ضمیمے کو اصل کتاب ہی کا حصہ بنا دیا جائے گا تاکہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ شائع ہوتا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے نمبر کی وصیت یہ فرمائی ہے, وصیت نمبر 3, قرآن مجید کی تلاوت روزانہ قدر مقرر کرو, تہجد کی نماز کی عادت ڈالو, اہل صلاح کی صحبت اختیار کرو, 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو, 1 دروازے کو پکڑ لو تاکہ تم پر تمام دروازے کھل جائیں, دنیا سے دل نہ لگائیں, آخرت کی فکر رکھیں, خدا تعالیٰ سے عافیت مانگو کرو. اب یہ ہے تو وصیت نمبر 3 لیکن بہت ساری وصیتوں پر مشتمل ہے اور ہر وصیت بڑی اہم ہے, اس لیے میں ان کی الگ الگ مختصر تشریح کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1, قرآن مجید کی تلاوت روزانہ قدر مقرر کرو, یعنی اپنی اپنی فرصت کے مطابق اپنے اپنے حالات کے مطابق قرآن شریف کی تلاوت کی کچھ نہ کچھ مقدار مقرر کر کے روزانہ پابندی سے اس کو کر لیا کریں. اب حضرت نے کوئی مقدار مقرر نہیں فرمائی اس لیے کہ ہر آدمی کا حال الگ الگ ہے. کسی کو روزانہ 10 پارے پڑھنے کی فرصت ہے وہ 10 پڑھے, کسی کو روزانہ 7 پارے پڑھنے کی فرصت ہے وہ 7 پڑھے, جس کو روزانہ ایک پارا پڑھنے کی گنجائش ہے وہ 1 پارا پڑھے, جس کو آدھا پارا پڑھنے کی گنجائش ہے وہ آدھا پڑھے, جس کو 1 پاؤ کی گنجائش ہے وہ 1 پاؤ پڑھے, یہاں تک کہ اگر کسی کو صرف 1 ہی رکوع پڑھنے کی فرصت ہے تو وہ 1 رکوع پڑھے. کیونکہ کوئی خاص مقدار روزانہ پڑھنا ضروری نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے حالات کے مطابق تلاوت کریں اور روزانہ کریں اور پابندی سے کریں. بس کوئی دن ہمارا قرآن شریف کی تلاوت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اور تلاوت میں 2 حصے ہیں, 1 تو الف لام میم سے ہم پڑھنا شروع کریں, اب چاہے روزانہ 1 رکوع پڑھیں, چاہے 2 رکوع پڑھیں, چاہے 1 پاؤ پڑھیں, چاہے 3 پاؤ پڑھیں, چاہے 1 پارا پڑھیں, اپنی اپنی فرصت کے مطابق مقرر کر کے روزانہ وہ پڑھا کریں تاکہ اسی حساب سے آخر ایک مرتبہ آخر میں بدناس پہ ہم پہنچ جائیں اور پورا قرآن شریف ہمارا تلاوت کے اندر ختم ہو جائے. اب چاہے زبانی تلاوت کریں اور چاہے دیکھ کر تلاوت کریں, یہ اختیار. اس طرح سے ایک پہلو تو یہ ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن شریف کی تلاوت ہونی چاہیے, اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد یا فجر سے پہلے ہو. لیکن اگر کسی کو فجر سے پہلے فجر کے بعد پڑھنا مشکل ہو تو دور کے بعد مشکل ہو تو عصر کے بعد مشکل ہو تو مغرب کے بعد مشکل ہو تو عشاء کے بعد, کیونکہ اس کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے, افضل وقت دن کا شروع کا حصہ ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ عام طور پر پہلے زمانے میں تمام مسلمانوں کا یہ عام معمول تھا کہ گھروں کے اندر فجر کے بعد گھر کے تمام افراد کچھ نہ کچھ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے. تو ایک تو یہ حضرت کی وصیت ہے کہ کوئی مسلمان قرآن شریف کی تلاوت سے خالی نہیں رہنا چاہیے, سب روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن شریف کی تلاوت کریں. دوسرا پہلو تلاوت کا یہ ہے کہ جو خاص خاص صورتیں ہیں ان کا بھی معمول رکھیں. مثلا سویرے 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں, مزید بہتر یہ ہے کہ شام کو بھی 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں, کیونکہ یاسین شریف کے بڑے فضائل ہیں. اور روزانہ 1 مرتبہ رات میں سورہ دخان پڑھ لیا کریں, سورۃ دخان کے پڑھنے سے صبح تک 70,000 ملائکہ دعا کرتے ہیں تلاوت کرنے والے کے لیے. اور سورۃ ملک پڑھ لیا کریں کہ سورۃ ملک سب جانتے ہیں کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے. اور اسی طرح مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھ لیا کریں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایسی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ چاروں کل پڑھ لیا کریں. مگر فجر میں اور مغرب میں اور سونے سے پہلے یہی چیزیں تین تین دفعہ پڑھ کے دم کر لیا کریں. تین دفعہ صبح آیت الکرسی پڑھیں, تین تین دفعہ چاروں کل پڑھیں, اور پھر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں. اس کے بڑے فضائل ہیں, بڑے فوائد ہیں. بس اب تو چونکہ مختصر تشریح مقصود ہے اس لیے فضائل سنانے کا موقع نہیں ہے, لیکن یہ قرآن کریم کے دو طریقے ہیں, دونوں ہمارے عمل میں رہنے چاہیے. نمبر دو, تہجد کی نماز کی عادت ڈالو. اب آپ جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے کتنے فضائل ہیں. ایک ہی فضیلت, دو فضیلتیں بتلاتا ہوں آپ کو. ایک فضیلت تو یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا جیسے رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزہ 10 محرم کا روزہ ہے, اسی طرح فرائض و واجبات کے بعد نوافل میں سب سے افضل نماز تہجد ہے. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ تہجد کی پابندی کرنے والے اور پابندی سے تہجد پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن جب سب لوگ میدان قیامت میں جمع ہوں گے تو ایک اعلان ہوگا کہ دنیا میں جو لوگ تہجد پڑھا کرتے تھے وہ کھڑے ہو جائیں. تو حدیث میں آتا ہے یہ سن کر کے تھوڑے سے آدمی کھڑے ہوں گے, وہ اس مجمع کے دبا سے تھوڑے سے ہوں گے, ورنہ اچھی خاصی تعداد ہوگی ان کی. تو تھوڑے سے آدمی کھڑے ہوں گے, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہجد پڑھنے کے پابند تھے. تو من جانب اللہ ان سے یہ کہا جائے گا بھائی تم تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ, اور اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب ہوگا. اس سے بڑھ تو کیا چاہیے بھائی, دنیا میں ذرا سی مشقت برداشت کر لیں اور آخرت کے حساب سے بچ جائیں تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. تو تہجد کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اس کے علاوہ اور بھی بڑے فضائل ہیں اس کے. اور تہجد کے دو طریقے ہیں, ایک ادنا ایک اعلیٰ. ایک بالکل آسان کہ اس پر عمل کر کے کسی کی بھی تہجد انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی, اور ایک اعلیٰ درجہ, اس کے لیے بھی اگر ذرا سی کوشش کر لیں تو وہ بھی آسان. ادنا درجہ یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی دو سنتوں کے بعد 3 وتر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لیا کریں, تو یہ تہجد کی نفلیں کہلاتی ہیں, اور ان سے بھی تہجد کا ثواب ملتا ہے, اور بلکہ ان 4 نفلوں کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر بھی ہے. تو روزانہ ایک شب قدر کے برابر ثواب, اور تہجد کی فضیلت بھی روزانہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ حاضر ہو سکتی ہے. اس کے اندر ہر آدمی چھوٹا بڑا مرد عورت سب پابندی سے پڑھ سکتے ہیں, گرمی سردی برسات اس میں انشاءاللہ ناغا نہیں ہو سکتا. دوسرا درجہ ہے وہ اعلیٰ, وہ اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ کہ رات کے آخری تہائی حصے میں تہجد پڑھی جائے. اس کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں, سونا تو ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی عام طور پر سو کر ہی آدمی رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے, ورنہ اگر کوئی سائے رات جاگے اور رات کے آخری تہائی حصے میں کم سے کم 2 نفل, درمیانہ درجہ 4 نفل, بہتر 8 نفل, یہ تہجد کی ہیں, اور یہ اعلیٰ درجہ ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے. تو اس طرح سے اگر ہم تہجد کے پابند ہو جائیں تو نہایت آسانی سے ہو سکتے ہیں. رات کو اٹھنے کا میں آسان نسخہ بتا دیتا ہوں, رات کو ہم آسانی سے اٹھ سکیں اور تہجد پڑھ سکیں, وہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد ایک تو کھانا جلدی کھائیں, بہتر تو یہ کہ مغرب کے بعد کھا لیں, اگر مغرب کے بعد نہ کھا سکے تو عشاء کے بعد کھا لیں, جتنی جلدی ہو سکے کھا لیں, اور ذرا کم کھائیں, پانی کم پیئیں, اور 2-4 پہل لگا کر کے جلدی سے سو جائیں, اور دعا کر کے سوئیں, الارم لگا کر کے سوئیں, سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھ کر سوئیں, اور جتنے بجے کی نیت کر کے سوئیں وہ اتنے بجے آنکھ کھلی ہوئی ہوگی انشاءاللہ. جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ, سستی کریں گے تو پھر آنکھ نہیں کھلے گی, چستی سے رہنا ہوگا, یہ ساری ترکیب چست رہنے کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی 5 بجے کی آپ نیت کرو گے 5 بجے آنکھ کھل جائے گی, اور 4 بجے کی نیت کرو گے 4 بجے آنکھ کھل جائے گی, 3 بجے کی آپ نیت کرو گے 3 بجے آنکھ کھلی ہوئی ہوگی. سر آپ کو چستی دکھانی ہے اور بستر سے ایک دم کھڑا ہو جانا ہے اور جا کر کے استنجا کر کے وضو کر کے آپ نماز پڑھ لو, آرام سے نماز پڑھ سکتے. جتنی دیر سے سوئیں گے اتنی دیر سے اٹھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دیر سے سو اور جلدی اٹھ جاؤ. شاز و ناظر کو اٹھ جائے تو وہ الگ بات ہے. عام طور پر دیر سے سونے والا دیر سے اٹھتا ہے, جلدی سونے والا جلدی اٹھتا ہے, اور زیادہ کھانے والا زیادہ سوتا ہے, کم کھانے والا جلدی اٹھتا ہے, زیادہ پینے والا زیادہ سوتا ہے, کم پینے والا جلدی اٹھتا ہے. یہ تجربے کی بات. تو نسخہ یہ ہے, آگے دعا مانگو اور پھر ہمت کرو, پھر دیکھو کیسے آنکھ نہ کھلے انشاءاللہ تعالی. تو تہجد کی پابندی کرنی چاہیے, کیونکہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے, سارے اس عبادت کے کرنے والے گزرے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اہل صلاح کی صحبت اختیار کرو, یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں رہو, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. کیونکہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسان سن کر کم کرتا ہے, پڑھ کر بھی کم کرتا ہے, دیکھ کر زیادہ کرتا ہے. جب آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو گے تو جس طرح آپ اسے کرتا ہوا دیکھو گے, خود بخود آپ بھی کرنے لگو گے. اس کے اعمال کو دیکھ کر خود ہی آپ کے اندر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا, اور آہستہ آہستہ خود بخود آپ کے اندر وہ عمل آنا شروع ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے صحبت میں اثر رکھا. آپ اگر نیک صحبت ہوگی تو نیک اثر آئے گا, بری صحبت ہوگی تو برا اثر آئے گا. آج ہمارے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ بری صحبت کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں. جس میں موبائل کی صحبت بھی ہے, ٹی وی کی صحبت بھی ہے, فلموں کی صحبت بھی ہے, آوارہ اور بدماش لوگوں کی صحبت بھی ہے, بے جن لوگوں کی صحبت بھی ہے, کہ اتنی ساری بری صحبتوں میں ہم صبح شام تک رہتے ہیں تو اس کا اثر یقیناً آتا ہے, جس کی وجہ سے ہم دین سے دور اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب اگر ہم اس سے بچ کر, اس سے بچتے ہوئے اگر ہم کسی نیک صحبت میں روزانہ بیٹھیں گے تو آپ دو دن میں آپ اپنے اندر دیکھیں گے کتنا اثر آتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو نیکی کا اثر صحبت سے زیادہ آتا ہے, کہنے سے نہیں آتا, سننے سے نہیں آتا, پڑھنے سے اتنا نہیں آتا جتنا ساتھ رہنے سے آتا. اس کے بعد پنج وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو. اب یہ حکم وصیت ایسی ہے کہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے, اور بھائی یہ ہماری اور آپ کی دینی ذمہ داری ہے. سارا قرآن و حدیث نماز کو قائم کرنے کے حکم سے بھرا ہوا ہے. یعنی نماز اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ سارے کلام پاک میں 30-32 جگہ پر ہے, اور نماز قائم کرنا اور ہے, نماز پڑھنا اور ہے, دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نماز پڑھنا اور چیز ہے, نماز قائم کرنا اور چیز ہے. اللہ پاک نے قرآن شریف میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے, ایک جگہ بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اب میں دونوں کا فرق بتلاتا ہوں. نماز قائم کرنا اسے کہتے ہیں کہ نماز کو اس کے تمام فرائض و واجبات, سنن و مستحبات کے ساتھ مردوں کو چاہیے کہ مسجد میں باجماعت ادا کریں, اور خواتین گھر میں وقت مستحب میں ادا کریں. اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا. اور نماز پڑھنا وہ ہے جیسا کہ ہم عام طور سے پڑھتے ہیں, کہ جماعت کی پابندی نہیں ہے, کبھی ادا پڑھ رہے ہیں, کبھی قضا پڑھ رہے ہیں, سنتوں کا کوئی خیال نہیں ہے, مستحبات پہ کوئی عمل نہیں ہے, واجبات کا کوئی دھیان نہیں ہے, بس لشتم پشتم جس طرح ہم بغیر خشوع خضوع کے نماز پڑھنے کے عادی بنے ہوئے ہیں, اسے کہتے ہیں نماز پڑھنا. اور نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو اس کے سارے فرائض و واجبات کے ساتھ, ساری سنتوں کا دھیان رکھتے ہوئے, سارے مستحبات کو بجا لاتے ہوئے, مکروہات سے پرہیز کرتے ہوئے, مردوں کو باجماعت ادا کرنا, عورتوں کو اپنے گھر میں وقت مستحب میں پڑھنا, یہ ہے نماز قائم کرنا. تو بھائی اس کے ہمیں پابند ہونا چاہیے. اس کی پابندی میں نہ دکان رکاوٹ بنے, نہ ملازمت رکاوٹ بنے, نہ مہمانوں کا آنا رکاوٹ بنے, نہ تقریبات رکاوٹ بنے, نہ تفریحات رکاوٹ بنے, نہ سفر کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو, دنیا کی کوئی وجہ اس کے اندر رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. یہ ہے ہمارے دین کا تقاضا, اور یہ حاصل ہے حضرت کی اس وصیت کا, کہ ہم کہیں بھی ہوں بس نماز باجماعت کے پابند رہنے چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایک دروازے کو پکڑ لو تاکہ تم پر تمام دروازے کھل جائیں. یہ بڑی حکیمانہ وصیت ہے. یہ اس کے دو مطلب ہیں. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی تم دو دروازے ہیں تمہارے سامنے, ایک اللہ تعالیٰ کی تابع داری کا, ایک دنیا کے لوگوں کی تابع داری کا, لہذا ان میں سے ایک دروازہ پکڑو, یعنی اللہ تعالیٰ کی تابع داری کا, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا. جب تم پوری طرح اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ گے تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی. دنیا والوں کے کہنا مانو گے اور دنیا والوں کی باتوں پر چلو گے تو یہ بھی ایک دروازہ ہے, لیکن یہ ناکامی کا دروازہ ہے, یہ ذلت کا دروازہ ہے, یہ رسوائی کا دروازہ ہے, یہ پریشانیوں کا دروازہ کھولنے کا دروازہ ہے کہ اس سے دنیا والوں کی باتیں مان کر اور ان کے کہنے پہ چل کر دین کو پس پشپوٹ ڈال کر کے تم دنیا میں کبھی سکھ نہیں حاصل کر سکتے, قبر میں تم کو آرام نہیں مل سکتا, حشر میں تم آرام سے نہیں رہ سکتے, اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو دوزخ میں چلے گئے تو پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. ایک تو مطلب اس کا یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ بھائی کسی ایک متبع سنت متبع شریعت اللہ والے کا دامن تھام لو بس, اور بس پھر اسی سے پوچھ پوچھ کر چلو, اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کرواؤ, اپنے باطن کی بھی اصلاح کرواؤ, تو اسی سے بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے کہ مختلف جگہ جاؤ گے تو مختلف باتیں دیکھو گے, مختلف باتیں تمہارے سامنے آئیں گی, مختلف تعلیمات سامنے آئیں گی, مختلف ہدایات سامنے آئیں گی, تو تم پریشان ہو جاؤ گے اور تمہارا ذہن منتشر ہوگا اور تم اس پریشانی میں گرفتار ہو جائے کہ میں کس کی بات مانوں. اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو اسے ایک ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے, وہ ڈاکٹر بے شک 10 ڈاکٹروں سے مشورہ کرے, لیکن آپ کا تعلق ایک ڈاکٹر سے ہو تب تو آپ کو صحت ہو سکتی. اگر آپ نے 10 ڈاکٹروں سے تعلق کم کیا, ایلوپیتھک بھی علاج کروا رہے, ہومیوپیتھک بھی علاج کروا رہے, یونانی بھی علاج بھی کروا رہے اور ویدک بھی علاج کروا رہے, تو پھر کس کس ڈاکٹر کی بات مانو. ایک پرہیز بتائے گا, ایک کھانے کو بتائے گا, تو کس طرح سے تمہاری صحت ہوگی, بھال کیسے ہوگی تمہاری صحت, نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. ایسے ہی یہاں پر بھی سمجھ لو کہ دین کے راستے میں بھی جتنے بھی یہ روحانی پیشوا ہوتے ہیں جو متبع سنت ہوں متبع شریعت ہوں اور برحق ہوں, تو بھائی ان میں بھی مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. بھائی جیسے باغ میں جا کر کے آپ 10 پھول دیکھیں گے تو 10 قسم کے پھول ہوں گے, سارے پھول لیکن کسی کا رنگ لال ہوگا, کسی کا سفید, کسی کا پیلا ہوگا, کسی کا لال, کسی کا کالا ہوگا, کسی کا نیلا, سارے پھول ہیں لیکن رنگ الگ الگ, خوشبو الگ الگ, بناوٹ الگ الگ. تو ایسے جناب جو نیک لوگ ہوتے ہیں اگر وہ مختلف ہیں تو مختلف بزرگوں کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں, ان کی تعلیمات میں بعض مرتبہ فرق ہوتا ہے, اور وہ سارے اللہ والے ہیں, لیکن آپ کے لیے ان میں سے کسی ایک کا دامن تھامنا ہی ذریعہ نجات ہے. ایک سے زیادہ لوگوں کے پیچھے چلنے سے آپ نجات نہ پا سکو گے, اور جب ان کے خلاف سے ایک کا دامن تھام لو گے تو انشاءاللہ تعالی انہی کی صحبت میں رہنے سے ساری آفیتوں کے دروازے, راحتوں کے دروازے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنونی کے دروازے کھل جائیں گے اور صلاح و فلاح اور کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ نصیب ہو جائے گی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگائیں, آخرت کی فکر رکھیں, خدا تعالیٰ سے عافیت مانگ کرو. یہ بڑی اہم وصیت ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا جو ہے اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے اور آخرت سے غافل کر دے. لہذا یہ جو موجودہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, جہاں ہم کماتے بھی ہیں, جہاں ہم کھاتے بھی ہیں, پہنتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, چلتے بھی ہیں, پھرتے بھی ہیں, بیچتے بھی ہیں, خریدتے بھی ہیں, یہ تو ساری دنیا ہے. بس یہ استعمال کرنے کے لیے تو ہے, دل لگانے کے لیے, دل تو بس ایک ہے, وہ ایک کے لیے ہے. دل ہر ایک کے دل میں, سینے میں ایک دل ہے, دو دل ہے, بس ایک ہے تو وہ ایک ہی کے لیے ہے. وہ ایک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. بس دل میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے اور کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے. دنیا کی محبت ہو تو اگر وہ مغلوب ہو تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ تبھی محبت ہے, لیکن غالب ہرگز نہ ہو. اگر غالب ہوگی تو پھر دو محبتیں ہو جائیں گی, اور دو محبتیں بے وقت ایک دل میں نہیں ہو سکتی. لہذا اصل بات یہ ہے کہ دل کے اندر تو دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. دنیا دل سے باہر باہر رہے, باہر رہنے کا مطلب استعمال میں رہے, کھانے میں رہے, پینے میں رہے, پہننے میں رہے, لیکن دل میں نہ رہے. جب دل میں نہ رہے گی تو اس کی ایک علامت ہے, جس کے دل میں دنیا نہیں ہوگی اس کی ایک علامت, علامت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا, نافرمان نہیں ہوگا, گناہوں سے بچے گا اور نیک کاموں میں لگے گا. تو بس سمجھو اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. لہذا دنیا سے محبت نہ کریں اور دنیا سے دل نہ لگائیں, آخرت کی فکر رکھیں. یہ جو آخرت کی فکر ہے نا, آخرت کی فکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کے دل میں یہ فکر ہو کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا, آیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے, اور میرا کیا انجام ہوگا. اسے کہتے ہیں آخرت کی فکر. یہ آخرت کی فکر سمجھو کایا پلٹنے والی ہے. ابھی تو ہمارا دل اس فکر سے خالی ہے, اس لیے ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں, کچھ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, کچھ ذکر بھی کر لیتے ہیں, کچھ اچھے کام بھی کر لیتے ہیں, اور بہت سے غلط کام بھی کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے دل میں آخرت کی فکر کمزور ہے اور بہت کم ہے, اس وجہ سے ہماری حالت گڑبڑ ہے. اگر یہ فکر صحیح معنی میں پیدا ہو جائے تو مجال نہیں ہے جو نماز قضا ہو جائے, پھر مجال نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے, پھر مجال نہیں ہے کہ آنکھیں بھٹک جائیں, پھر مجال نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کوئی غلط بات کہہ دے. یہ ہے اب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب پیدا کیسے ہو, تو اس کے پیدا کرنے کا طریقہ اصل تو وہی ہے کہ اسے اللہ والے کی صحبت میں رہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ روزانہ موت کا مراقبہ کرے. جب موت کا مراقبہ کرے گا تو مراقبہ موت ہوتا ہی آخرت کے لیے, اس میں ساری باتیں آخرت کی. جو بار بار روزانہ سوچے گا تو خود بخود یہ فکر جس کی جڑ الحمدللہ موجود ہے ایمان کی وجہ سے, پھر وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی, اور بڑھ کر کے اس حد تک الحمدللہ پیدا ہو جائے گی کہ انسان سے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا, فرائض واجبات کا ادا کرنا آسان ہو جائے گا, اور سارے دین پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا, دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ آخرت کی فکر کو عصائے موسیٰ سے تعبیر فرمایا کرتے تھے. یہ جو آخرت کی فکر ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہے. کیا مطلب, جیسے فرعون کے زمانے میں فرعون نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا, اور جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ کروایا, اور مقابلہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے. جادوگروں نے میدان کے اندر جادو کے زور سے بہت سارے سانپ بچھو بنائے, اور اتنے بنائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی طبی طور پر ڈر لگنے لگا. فوجد فی نفسی خیفۃ موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس سے اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا. قلنا لا تخف انک انت الاعلی, ہم نے کہا کہ اے موسیٰ تم ڈرو نہیں, تم ہی کامیاب رہو گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے ہزاروں لاکھوں سانپ بچھو بنائے تھے میدان میں, اور لوگوں کو وہ نظر آ رہے تھے, اور اس کی وجہ سے بڑا خوف و ہراس پھیلا ہوا, جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی متاثر ہوئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا, تو جب عصا ڈالا وہ اتنا بڑا عصا بن گیا کہ ذرا سی دیر میں سارے سانپ بچھوں کو نکل گیا, اور سارے سانپ بچھو ختم, اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کو کھا گیا. جب یہ جادوگروں نے منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے یہ جادو کے زور سے نہیں ہے, یہ تو معجزہ ہے, اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں, لہذا ہم ان کے مقابلے پر آئے ہیں تو ہماری خیر نہیں. وہ فوراً یہ سجدے میں گر گئے, ایمان لیا. تو بھائی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو جادوگروں نے بہت سارے سانپ بچھو بنائے تھے, سارے ڈر پیدا کر رہے تھے, نہیں کر رہے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام کے آسان ہے ان سب کو کھا کے ختم کر دیا. تو فرماتے ہیں ایسے آخرت کی فکر ایسی بڑی دولت ہے اور ایسی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی بندے کے دل میں یہ صحیح معنی میں پیدا ہو جائے تو اس کے دنیا کے غم بھی ختم، آخرت کے غم بھی ختم. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں اور آخرت عطا فرما دیتے ہیں. حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ وہ آزاد فوراً غمے دو جہاں سے تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے، وہ آزاد فوراً غمے دو جہاں سے تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. غم سے مراد ہوئی فکر آخرت. اور ہم ایک اور شعر ہے کہ یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. ازل سے پی کر آئے ہیں ابد تک مست رہنا ہے، نہیں یہ وہ نشہ جو ترشی ہے غم سے اتر جائے. کسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا کہ ان کے آستانے ناز پہ سر رکھ کے مر جائے. یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. جب فکر پیدا ہوتی ہے تو پھر آدمی کی یہ حالت ہوتی ہے دل کی کہ پھر وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تابع داری اختیار کرتا ہے، نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے. اس لیے حضرت نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ فکر آخرت کی فکر رکھے. آخرت فرمایا خدا تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو عافیت کی دعا مانگا کرو. اب یہ عافیت کی دعا آپ جانتے ہیں کتنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانگا کرتے تھے. دراصل بات یہ ہے قرآن و حدیث میں، قرآن و حدیث کی جتنی بھی دعائیں ساری اس کے اندر آئی ہوئی، دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں سب اس کے اندر آ چکی ہیں، اور جتنی برائیاں ہیں تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں وہ سب اس کے اندر بچنے کی دعا بھی آئی ہوئی ہے. تمام برائیوں سے بچنا اور ساری خوبیاں ساری راحتیں اور سہولتیں ملنا اس کا نام ہے عافیت. تو یہ ایسی دعا ہے کہ نہایت آسان اور انتہائی جامع. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی، میری اولاد و نسل کو بھی، میرے والدین اور بہن بھائیوں کو بھی، ہر مسلمان مرد عورت کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہر لمحہ ہر آن ہر موقع میں یا اللہ عافیت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما. نمبر چار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت دل میں رکھ کر ان کی سنتوں کو ہمیشہ عمل میں لاؤ. یہ وصیت کل اوپر بھی پرسوں بھی گزر گئی تھی، اب دوبارہ الگ نمبر میں والد صاحب نے مستقل طور پر اس کی وصیت فرمائی ہے، اور بھائی اس وصیت پر تو ہمیں ضروری عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے دین کا نچوڑ ہے، سارے دین کا حاصل یہ کہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا آنا، ہمارا جانا، سارے کام ہمارے سنت کے مطابق ہونے چاہیے. اور سنت کا راستہ سب سے آسان راستہ ہے، سب سے اللہ تعالیٰ قریب کرنے کا راستہ ہے، اور نفس و شیطان کے مکر سے سب سے زیادہ محفوظ راستہ ہے. اب اس سے بڑھ کر میں کیا تشریح کروں، اس سے بڑھ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے. بس یہی راستہ ہمارے لیے طے ہے، اور ہمارے اس سلسلے کے اندر روح رواں ہے. اور سلسلوں میں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارا سلسلہ جس کو ہم سلسلہ اشرفیہ اور امدادیہ کہتے ہیں، اس کے اندر تو اول تاخیر سنت کی تاکید ہے، سنت کی تعلیم ہے، سنت پر چلنے کا عمل کرنے کی خاص اس کے اندر تاکید ہے. اور حضرت والد صاحب کو ہم نے دیکھ لیا کیسے متبع سنت متبع شریعت سے، ہم نے اپنے سارے اکابر کو سنتوں کا پہ کر پایا الحمدللہ، تو بس ہمارے لیے بھی ان کی یہ وصیت کافی ہے. لہذا حضور کی محبت اور حضور کی عظمت اپنے دل میں رکھتے ہوئے اور اس کو مد نظر رکھ کر آپ کی ایک سنت کو اپنے عمل میں لائیں. الحمدللہ سکھر میں حضرت والد صاحب کی یہ کتاب علیکم سنتی جگہ جگہ نمازوں کے بعد پڑھ کر سنائی جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کریں، قدر کریں ہم اس کی، اس لیے کہ ایک ایک دو دو سنتیں اگر روزانہ آدمی سنے تو اس کا یاد رکھنا بھی آسان, اس پر عمل کرنا بھی آسان. اب بھی اگر ہم عمل نہ کر پائے تو پھر کب کریں گے بھائی؟ لہذا ہماری کامیابی صرف اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں ڈال لیں اور سنت کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. نمبر پانچ, وصیت نمبر پانچ, تین وقت نفس کی حفاظت کرو. تین وقت نفس کی حفاظت کرو کہ یہ بے راہ نہ کر دے. کام کرتے ہو دھیان رکھو کہ اللہ خدا تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے, بات کرو تو سمجھو کہ خدا تعالیٰ تمہاری بات سنتا ہے, خاموش رہو تو جانو کہ خدا جانتا ہے. اب یہ ایسی ماشاءاللہ حکیمانہ نصیحتیں ہیں, واقعی ان کی تشریح کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے پوری طرح سمجھ میں آ سکیں. اس وصیت میں حضرت والد صاحب نے تین موقع ایسے بتائے ہیں جہاں انسان کا نفس انسان کو بہکاتا ہے اور گناہ میں مبتلا کرتا ہے, نافرمانی میں مبتلا کرتا ہے, آخرت سے غافل کرتا ہے. تین موقع ایسے, ان تینوں موقعوں پر اگر ہم ہوشیار رہیں گے اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس وصیت پر عمل کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ نفس کے شر سے محفوظ رہیں گے, نفس کے شر سے محفوظ رہیں گے. اور ان تینوں موقعوں پر جو گناہ سے بچ گیا زندگی کا بیشتر حصہ اس گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ایک بھی یہ فرمایا کہ جب کوئی کام کرو تو دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب صبح شام تک آدمی کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہی رہتا ہے نا, کوئی سے بھی کام شروع کرے تو بس ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, بس اتنا سوچ رہے. اور اگر یاد نہ آئے تو میں تمہیں یاد رکھنے کا بھی نسخہ بتاتا ہوں, کاغذ پہ لکھ لیں آپ, وہ کاغذ اپنے سامنے رکھ لیں یا اپنے ہاتھ میں رکھ لیں. اب بازار جا رہے ہیں تو وہ خود سے دیکھ لیں بھائی, بازار اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. دکان پہ جا کے بیٹھے تو پرچہ دیکھ لو بھائی, ہم اپنی دکان میں اپنے سامنے رکھ لو. اور ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مطب میں خواتین کے حصے میں ایک بہت بڑا فریم لگایا ہوا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو اب جو اس کو پڑھے گا تو پھر عورتوں کیسے دیکھے گا, عورتیں پھر کیسے دیکھیں گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام تو اوپر لکھا ہوا ہے, یہ لکھا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. تو یہ دراصل انہوں نے اس لیے لکھا ہوا تاکہ جتنی خواتین اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی اپنی نظر کی حفاظت کرے, اور حضرت تو الحمدللہ اپنی نظر کی حفاظت فرماتے ہی تھے. تو یہ ایسا گڑ ہے اور ایسا مجرب عمل ہے کہ اگر آدمی ہر اہم کام سے پہلے یہ سوچ لیا کرے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں تو واللہ آدمی پھر ناجائز کام نہیں کر سکتا. میں ٹی وی موبائل سے کسی سے بات کرنی ہے, آپ پہلے یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو پھر وہ ٹی وی کے اندر کسی عورت کی تصویر دیکھے گا؟ قریبی نہیں دیکھ سکتا. کیونکہ جب اس کو یہ ذہن میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو بھائی اس کا ایمان تو اس کا تقاضا یہ کرے گا کہ بھائی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر, اور پھر تو یہ نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ پھر وہ ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتا, پھر وہ گالی بھی نہیں دے سکتا, پھر وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا, پھر وہ چوری بھی نہیں کر سکتا. وہ یہ جب بھی کرتا ہے بندہ گناہ تو غفلت میں کرتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو گیا تو وہ استحضار ایسی بڑی دولت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ فوراً گناہ سے روک دیتی. تو ایک موقع تو یہ کہ جب کوئی کام کرو تو اپنے ذہن میں استحضار کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. ایسی جب بات کرو تو اس بات کا استحضار کرو کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. اب جب یہ بات آدمی سوچ لے گا کہ اللہ تعالیٰ میری گفتگو سن لے تو پھر بھائی کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ پھر تو سچ سچ بولے گا, صحیح صحیح بولے گا, کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا, کسی پر تان نہیں کرے گا, کسی کو دھوکہ نہیں دے گا, کسی کی بےعزتی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کو یہ ذہن میں ہے کہ اللہ پاک میری گفتگو سن رہے ہیں, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں, اللہ تعالیٰ میری باتیں سن رہے ہیں. تو انسان کے جتنے بھی زبان کے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے. کسی بات پر میں خاموش رہو تو جانو کہ خدا تعالیٰ جانتا ہے. یعنی خاموشی میں بھی آدمی کا حال عجیب و غریب ہوتا ہے. اللہ والے تو خاموشی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتے رہتے ہیں, یہ ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. تو وہ تصور میں بھی اور خالی تنہائی میں بھی اور خاموشی میں بھی یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اصل چیز تو یہی ہے. لیکن بعض لوگ گناہوں کی باتیں سوچتے ہیں، کسی پہ شہوت کا غلبہ ہے تو وہ شہوانی گناہوں کی باتوں کو سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی فلاں سے تعلق ہوگا، میرا فلاں سے میرا تعلق ہوگا، اور پھر وہی سوچ سوچ کے پھر ہم باقاعدہ رابطہ بھی کر لیتے ہیں موبائل کے ذریعے، اللہ بچائے. تو جس پہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہے وہ شہوت کی باتیں سوچتا ہے، اور جس پہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے وہ دنیا کے منصوبے بناتا ہے. تو جیسا آدمی کے اوپر غلبہ ہوتا ہے اس کی خاموشی میں اسی کا غلبہ ہوتا ہے، اسی کو وہ سوچتا رہتا ہے اور اسی کے اندر مست رہتا ہے، مگن رہتا ہے، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ وہ قسم قسم کے گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. اور اگر اس کی خاموشی کے اندر یہ بات آ جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ میرے دل کے حال کو جانتے ہیں، جو کچھ میں دماغ میں سوچ رہا ہوں اور جو کچھ میرے دل میں آ رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، او ہو، یہ تصور ایسا لاجواب ہے اور ایسا بہترین ہے کہ اس کے سوچنے سے ہی دل کے اندر سے شہوانی خیالات بھاگ جائیں گے، دنیا کی محبت کے تصورات ختم ہو جائیں گے، آخرت کی فکر کے خیالات آ جائیں گے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی، ذکر اللہ کی طرف دھیان جائے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں تازہ ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ تین موقع ایسے ہیں جہاں نفس انسان کو بہکاتا ہے، تینوں موقع کے لیے تمہارے سامنے یہ وصیت فرمائی ہے کہ جب کوئی اہم کام کرو تو اللہ تعالیٰ کا استحضار کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتے ہیں، اور جب تو کسی سے کوئی بات کرو تو تصور کر لو کہ اللہ تعالیٰ میری بات سنتے ہیں، اور جب خاموش رہو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی بات کو جانتے ہیں. اس تصور کو بار بار کرنے سے یہ جمنا شروع ہوگا، ایک آدھ مرتبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بار بار جب ہم اس پر عمل کریں گے، جس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ لکھ کر رکھو اپنے پاس، وہ پرچہ سامنے نکال لو، بس اس کے بعد بات کرنے سے پہلے پڑھ لو اور خاموش رہنے میں پہلے اسے پڑھ لو، پھر بے شک ایک گھنٹہ خاموش رہو، پھر آہستہ 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 یہ بات جب دل میں جمے گی تو انشاءاللہ ان تینوں موقعوں پر جو نفس بہکاتا ہے اور شیطان بہکا کر گناہوں میں مبتلا کرتا ہے اس سے انشاءاللہ اجتناب ہوگا. اس طرح ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ الحمدللہ درست ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نسيت سلام عليك انت كما سمعت اذان، اللهم لك الحمد لا نسيت سلام عليك انت كما سمعت اذان، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے ہو کے آرامی ہیں، سارے گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف کرنا یا رحم الرحیمین. ہمیں دنیا اور آخرت میں علامہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو ہمارے تمام متعلقین کو دنیا اور آخرت میں علامہ ہر آن عافیت کامل عطا فرما یا اللہ، عافیت کامل عطا فرما یا رحم الرحیمین. ہم سب کو ان وصیتوں پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق فرما یا اللہ، ہمارا خاتمہ خالص اور خالص ایمان کو فرما، ہمارے سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحم.